یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
آئیے یہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. تھوڑا سا اندر لے جائیے. اور اس آیے کے اطراف میں چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا. امامت کی معرفت کے حوالے سے سب سے پہلے امامت کی اہمیت کیا ہے اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ امام کی معرفت کے جس پہلو پر ہمیں گفتگو کرنا ہے، جس پہلو پر ہمیں گفتگو کرنا ہے، یعنی وہ گفتگو پہلو ہے جس سے ہمارا واسطہ ہے. اہمیت اور عظمت ہماری نسبت میں، انسانوں کی نسبت میں، ایک امامت کی عظمت ہے خدا کے ساتھ ان کا رابطہ، خدا کے پاس ان کا مقام. دوسرا، دین کی نسبت میں ان کی ضرورت، انسانیت کی نسبت میں ان کی ضرورت، اس عالم کی نسبت میں ان کی ضرورت. ہم اسی حوالے سے گفتگو کرتے آئے کہ امامت کی ضرورت، دین کی ضرورت ہے امامت، انسانیت کی ضرورت ہے امامت، اسلام کی ضرورت ہے امامت، اقدار کی ضرورت ہے امامت، فضائل اور صراط مستقیم کی ضرورت ہے امامت. یعنی امامت خدا کے بعد سب سے افضل کمالات کے حامل ہونے کی وجہ سے خدا نے انسانیت کی قیادت کے لیے ان کو منتخب فرمایا. کیونکہ کوئی ذمہ داری کسی لائق آدمی اپنائے تو اس ذمہ داری کو انجام دے سکتا ہے، معاشرے کے بھلائی میں ہے. ایک نالائق اس کو سنبھالے تو معاشرے کو نقصان ہوتا. مولا خود بے شیخ شقی میں فرماتے ہیں، فلان آدمی آیا اقتدار پر، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمْ أَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى، جبکہ وہ جانتا ہے میری نسبت خلافت کے ساتھ وہ نسبت ہے جو چکی اور چکی کے وسط میں جو لوہا ہوتا ہے، کیل ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ چکی چل نہیں سکتی. یعنی میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، خلافت کے لیے، امت کے لیے. تو عرض یہ کر رہا تھا اس حوالے سے امامت کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرتے آئے. امام رضا فرماتے ہیں، الامام اس الاسلام النامی وفرع السامی، امامت اسلام کا، اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے، جڑ ہے. اس اساس، بنیاد، جڑ، تشبیہ دیتا ہے امام اسلام کو ایک درخت کے ساتھ. درخت کی جڑیں ہوتی ہے، شاخیں ہوتے ہیں، اور جڑوں کے لیے شاخوں کے لیے جڑوں کی ضرورت ہے. تشبیہ دے کر فرماتے ہیں، اسلام وہ درخت ہے جس کی جڑ امامت ہے. الامام اصل اسلام النامی، اساس سے اس اسلام کا جو نمو کرتا ہے، نامی، نمو کرنے والا، بڑھنے والا، رشد کرنے والا، ترقی کرنے والا، یعنی زندہ اسلام کے، زندہ اسلام کی جڑ امامت ہے. اگر امام نہ ہو اسلام زندہ نہیں رہ سکتا. نمو کا معنی کیا؟ بڑھنے والا اسلام. اگر ایک درخت نہیں بڑھتا ہے، درخت مر چکے ہیں. تو بڑھنے والے اسلام کی جڑ امامت ہے، اور امامت کے بغیر اسلام زندہ نہیں ہے. اسی لیے اسلام ترقی نہیں کر سکتا، اپنے آثار نہیں دکھا سکتا ہے، زندہ کے آثار ہوتے ہیں. مردے کے آثار نہیں ہوتے. وفرع السامی, امامت اسلام کا فرع بھی ہے, اساس بھی ہے فرع بھی ہے, اصول اسلام بھی ہے جڑ بھی ہے, ساتھ فرع ہے امامت اسلام کے شاخے بھی ہے. اس عبارت کا معنی کیا, درخت کے جڑ بھی امام ہے, درخت اسلام کے جڑ بھی امام ہے, درخت اسلام کے شاخے بھی امام ہے. اس عبارت کا مطلب یہ ہے اسلام کل کے کل امامت, ادبی تعبیر ہے نا, جڑ بھی شاخے بھی, جڑ شروع میں شاخے انتہا میں, یعنی اسلام کے کل امامت ہے. اور امامت کے بغیر اسلام زندہ بھی نہیں ہے, اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے. امامت کے بغیر اسلام ثمرہ نہیں دیتا ہے, نتیجے نہیں دیتا ہے, شاخے نہیں ہوتا ہے. وہ فرع السامی, اسلام کے بلند شاخے, درخت اسلام کے بلند شاخے بھی امامت, یہ امامت کی صفت. اور امام دوسری حدیث میں فرماتے ہیں الامام, جو حدیث سلسلۃ الذہاب اس میں فرماتے ہیں کہ توحید میرا قلعہ ہے, کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, فمن دخل حصنی امن من عذابی, جو میرے قلعہ میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہے. ولیکن بشرط ہے وہ شروط ہے, لیکن شرط و شروط ہے اس کی, وہ کیا ہے, وہ انا من شروطہا, میری امامت بھی توحید کی شرائط میں سے ایک شرط. شرط کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, نماز پڑھے ہزار رکعت, دس ہزار رکعت نماز پڑھے بغیر وضو, وہ سب کل عدم ہو جاتا ہے. تو امامت کے بغیر توحید سے فائدہ نہیں مل سکتا. وہ جو مشہور دعا ہے ائمہ کی طرف سے, یہ دعا آئی ہے, خدایا اپنی معرفت عطا فرما, اگر تیری معرفت نہ ہو تو نبی کی معرفت نہیں ہو سکتی, اپنے نبی کی معرفت عطا فرما, نبی کی معرفت نہ ہو تو امام کی معرفت نہیں ہو سکتی, امام کی معرفت عطا فرما, اگر امام کی معرفت نہ ہو میں گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی اس کے معنی ہے کہ دین کی شناخت کا ذریعہ امام ہے, امام نہ ہو تو گمراہ ہو جاؤں گا, تو توحید تک بھی نہیں پہنچاؤں گا. اکمالا انسان کو پتہ چلتا ہے کوئی خدا ہے, جب خدا ہے اس کو نمائندہ ہونا چاہیے. انسان کی عقل اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتی, اس عالم کو کوئی خدا ہے, جب خدا ہے تو وہ اپنا پیغام بھیجے گا. اب کیسا آدمی آئے پیغام لینے لائے گا, ایک اچھا آدمی لائے گا تو نبوت تک پہنچتا ہے, پھر نبی سے یہی پیغام لے گا کہ اگر نبی ہے تو نبی بھی اپنا جانشین مقرر کرے گا. کیسے جانشین, جو نبی جیسا پیغام پہنچانے کی صلاحیت کا حامل ہو. پھر جو جس جانشین تک پہنچا, اگر وہ صحیح جانشین تک پہنچ گئے ٹھیک, اگر غلط تک پہنچا, دیکھیے عالم اسلام کو آپ دیکھیے, جنہوں نے غلط جانشینوں کو اپنا لیا وہ کہاں پہنچے. اگر صحیح جانشین تک پہنچ گئے تو دین شناس ہو جائیں گے. ادم غلط عن دینی, اگر پیغمبر کے صحیح جانشین تک نہیں پہنچے تو گمراہ ہو جائیں گے. امامت کی یہ اہمیت ہے کہ دین کے معرفت امامت کے بغیر نہیں ہو سکتی, توحید قبول نہیں ہے امامت کے بغیر. اس نماز کے مانند ہے جس میں وضو نہ ہو. آپ غدیر کے دن جو آیت نازل ہوئی اس آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے امامت کے حوالے سے, آج الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوہم واخشونی, آج کفار مایوس ہو گئے, مایوس کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مجھ سے ڈرو, میرے خوف تمہارے دل میں ہو تم صحیح کام کرو گے, اگر خوف خدا دل سے نکل گیا تو کام نہیں کرو گے, مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین کو میں نے کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, نعمتیں پوری کر دی, یہ تیسری علامت. ورضیت لکم الاسلام دینا, اسلام دین پسندیدہ قرار پایا. یہ چار صفت حاصل ہوا امامت کی وجہ سے. کفار مایوس ہو گئے, دین کامل ہوا، نعمتیں پوری ہوئی اور اسلام خدا کا پسندیدہ دین قرار پایا امامت کی وجہ سے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اتمو کا لفظ بہت خاص نقطہ اس کے اندر ہے، اتممت علیکم نعمتی، نعمتیں میں نے تم پر پوری کر دی۔ اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، روزے کو تمام کرو رات تک، اگر ایک سیکنڈ پہلے کھولا تو دن بھر کے بھوک اور پیاس سب کا لادم ہے۔ خلوص کے ساتھ روزہ رکھا ہے، سارے شرائط کے خیال رکھا ہے دن بھر، لیکن ایک سیکنڈ پہلے کھولا تو سب کے سب کا لادم۔ اتمام کے لفظ کا معنی یہ ہے کہ 100% حاصل ہو جائے تو نتیجے ملے گا، 100% سے کچھ کم ہو کل عدم شمار ہوگا۔ یہ اتمام کا معنی ہے اکمال کے برخلاف۔ اکمال میں نہیں، اکمال میں اگر آپ نو کسی کے آپ کے اوپر 100 روپیہ قرضہ ہے، آپ 90 دیں گے تو 90 ہو جائے گا، 10 باقی رہے گا، وہاں پر اکمال کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں حاجیوں کے لیے کہتا ہے کہ اگر آپ نے قربانی نہیں دی تو 10 دن روزہ رکھو، 3 دن وہاں پر، 7 دن گھر واپس آ کر۔ سبعتن اذا رجعتن فتلک عشرتن کاملہ، ان 3 کے ساتھ اس 7 کو ملاؤ تو کامل ہو جائے گا۔ کامل وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر ہر جز اپنا اثر دکھاتا ہے، تمام وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ 100% ہو تو اثر ہے، 100% نہ ہو تو اثر نہیں ہے۔ آپ نماز ختم ہونے سے پہلے پیچھے کی طرف مڑ یا ایک جملہ کہے تو نماز کل عدم ہو جائے گی، اب تک جو پڑھی تھی وہ سب کل عدم، 100% انجام دیا تو صحیح ورنہ کل عدم۔ روزہ کی بھی یہی بات۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اتممت نعمت، یعنی امامت اہل بیت کے ذریعے، امامت علی کے ذریعے نعمت پوری ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کی امامت کی نعمت نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملی۔ اب تک پیغمبر نے کیا لایا ہے؟ توحید کا پیغام لایا ہے، جو اسلام میں سب کچھ توحید ہے، امامت بھی توحید کا حصہ ہے۔ خدا نے امام بنایا ہے نا، امام کو کیوں مانتے آپ؟ اس لیے مانتے کہ خدا نے بنایا ہے۔ سب کے سب اسلام خلا کا پھیلائیں گے بھی توحید، خلاصہ کریں گے بھی توحید ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر نے توحید کا پیغام پہنچایا، نبوت کا پیغام پہنچایا، معاد کا پیغام پہنچایا، پورا قرآن تقریباً کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئی، پورا قرآن پہنچایا، اسلام بھی کامل ہو گیا ہے، صرف حکم امامت آج پہنچا ہے، اس سے پہلے تقریباً سب کامل ہو گیا ہے۔ اور ان تمام کے باوجود کہتا آج کی نعمت نہ ہو تو سب کل عدم۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے امامت کی کیا اہمیت۔ امامت نہ ہو، جو نعمتیں اب تک ملی ہے وہ سب کے سب کل عدم شمار ہوگی، نہیں ملے گی۔ امامت نہ ہو باقی نعمتیں بھی نہیں ملیں گی۔ اور آیے بلغ جو غدیر کے دن نازل ہونے والی دوسری آیت، اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربی، اے رسول پہنچاؤ، تبلیغ کرو۔ ہمارے تبلیغی گروہ اسی پیغام کو نہیں پہنچاتے، باقی پیغاموں کے تبلیغ کے لیے جاتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر پہنچاؤ، تبلیغ کرو، ما انزل الیک من ربک، وہ حکم جو پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر اس حکم کو آپ نے نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے گویا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ آج کا حکم اتنے اہم ہے کہ اس حکم کو نہیں پہنچایا گویا پیغمبر نے کچھ بھی نہیں کیا۔ 23 سال میں جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، پیغامات پہنچایا ہے، وہ سب کے سب نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، ایک طرف سب سے اہم توحید ہے، نبوت اپنی جگہ پر اہم، معاد اپنی جگہ پر اہم، پوری شریعت اپنی جگہ پر اہم، اس میں شیخ نے دوسرے حوالے سے ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یا امام کی وہ حدیث سے یا وہ جو مشہور حدیث ہے شیعہ سنی سب مانتے ہیں کیا من مات ولم يعرف امام الزمان مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جاتا ہے اپنے زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر جاہلیت کا موت مرتا ہے، جاہلیت یعنی کفر، اسلام سے پہلے جو دور تھا اس دور کا نام ہی عہد جاہلیت ہے، عہد جاہلیت، اسلام عہد علم ہے، اسلام دور علم ہے، اسلام سے پہلے دور کا نام جاہلیت ہے، لوگ جاہل تھے، تو سب سے اہم علم معرفت خدا ہے، معرفت رسول ہے، معرفت آخرت ہے، معرفت دین ہے، وہ نہیں تھا تو جاہل تھے، انسانیت کے علوم سے بے خبر تھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جو متفق علیہ حدیث ہے کہ ہر زمانے میں امام ہوتا ہے، مثلا ہمارے زمانے میں آپ لے لیں اپنے زمانے کے امام کے معرفت میں اس حدیث کے مطابق کیا ہے کہ اہلیت کا موت مرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی امام ہے، بس امام تعرض قیامت ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے اس حدیث کے مطابق بھی اور حدیث ثقلین کے مطابق بھی کہ قیامت تک قرآن و عترت ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو عرض یہ کر رہے ہیں سب کا مطلب یہ ہے کہ امامت کی اتنی اہمیت ہے، سب کچھ ہو، خدا کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، لیکن امامت کو نہیں مانتا ہے، جاہلیت کا موت مرتا ہے۔ تو کیا اہمیت کی وجہ، اس وجہ کو سمجھنا چاہے تو آپ تاریخ ادیان کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وجہ کیا ہے۔ سابقہ ادیان کس نے نازل کیا ہے؟ خدا نے بھیجا ہے نا، پانچ شریعتیں، دین تو اسلام ہے آدم سے لے کر تا قیامت، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، شریعتیں پانچ ہیں، ولقد شرع لكم من الدین ما وصینا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به موسی وعیسی ان اقیموا الدین، ہم نے پانچ شریعتیں نازل کی پانچ نبی اول العزم کے ذریعے، اور سب کو یہی پیغام تھا دین کو زندہ رکھو، دین پر عمل کرو، دین کو قائم رکھو۔ تو 124,000 انبیاء آئے، 104 کتابیں، ابھی آسمانی کتابوں میں سے کتنی کتاب باقی، صرف قرآن باقی ہے، تو ارے تو انجیل اور زبور کے کچھ ٹکڑے ہیں لیکن وہ بھی معلوم نہیں ہے کون سا کلام خدا ہے، کون سا من گھڑت ہے، یہ معلوم نہیں۔ خود عیسائی بھی کہتے شاگردان حضرت عیسیٰ نے یہ اناجیل اربعہ، یہ چار انجیل کو حضرت عیسیٰ کے شاگردوں نے لکھی ہے، خود اسی کے قائل ہے۔ تو آسمان سے جو کتاب نازل ہوئی، دیکھیے قرآن کے علاوہ باقی نہیں ہے، جو کچھ ہے 104 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، باقی تین کتاب کچھ ٹکڑے ہیں وہ بھی نامعلوم۔ 124,000 انبیاء میں سے کتنوں کا نام ہے؟ قرآن و سنت ملا کر 25 کا نام ہے ابھی، باقی کے نام تک لوگوں کو یاد نہیں ہے، انسان اس قسم کا مخلوق ہے۔ وہ خدا کے ادیان تھے، خدا کے نبی تھے، بشر نے سب کو فراموش کیا۔ اس کی وجہ ایک لوگوں کے ضعف ایمانی، دوسرا حکمرانوں کی شرارت، تیسرا دنیا پرستوں کی سازش، یہ سب مل کر نبی آتا تھا دنیا سے چلا جاتا، اس کے دین میں تحریف لاتے تھے۔ شریعتیں پانچ تھیں لیکن پانچ نبی کے علاوہ باقی پانچ کم 124,000 نبی انہی پانچ شریعتوں کے محافظ تھے، انہی کی کمی کو پورا کرتے تھے وحی کے ذریعے۔ اصل جو ہے مثلا حضرت ابراہیم پر پوری شریعت نازل ہوتی تھی، حضرت ابراہیم کے بعد جو انبیاء آتے تھے اس شریعت میں جو کمیاں ہیں ضرورت کے مطابق تکمیل ہوتی تھی، ورنہ شریعت ابراہیم کے حامی تھے۔ حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے انبیاء شریعت موسیٰ کے محافظ تھے، مفسر تھے، نافذ کرنے والے تھے اور اس کے تکمیل کرتے تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ 124,000 انبیاء ان شریعتوں کے مبلغ ہے، محافظ ہے، مفسر ہے، اس کے باوجود انبیاء کے درمیان تسلسل باقی نہیں رہتا تھا۔ انبیاء عام طور پر امام ہی ہوتے تھے، آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن تسلسل باقی نہیں تھا، بعض وقت دو نبی کے درمیان کافی فاصلہ آتا تھا، تو اس وجہ سے پورا دین مٹ جاتا تھا، پوری کتاب نابود ہو جاتی تھی، حکمران مفاد پرست اور غیر ذمہ دارانہ افراد کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتا رہا، یہ سامنے ہے آپ کے. اب اسلام کے لیے بھی یہی خطرہ تھا، اسلام کے لیے بھی یہی خطرہ تھا، اسلام کو خدا نے بھیجا ہے قیامت تک کے لیے. ختم ادیان ہے اسلام، پیغمبر اسلام خاتم انبیاء ہے، زمان کے لحاظ سے لامحدود، مکان کے لحاظ سے لامحدود، اور گہرائی کے لحاظ سے قیامت تک آنے والے جتنے بڑے بڑے علماء، فلاسفہ، سائنسدان، مفکرین آئیں گے، تب بھی خدا تک پہنچنے کے لیے، انسان بننے کے لیے اسلام کی طرف محتاج ہے. یہ ایسا دین ہے، لامحدود گہرائی، لامحدود زمان، لامحدود جغرافیائی سرحدات، یہ اسلام کی خصوصیت ہے. باقی ادیان کے زمانے میں لوگ ہی کم تھے، کچھ علاقوں میں لوگ آباد تھے، ایک دوسرے کے لوگ علمی لحاظ سے اتنے گہرے نہیں تھے، ان کی فکری معیار بہت کم تھا، اور زمان کے لحاظ سے بھی حضرت نوح، حضرت کب ابراہیم تک، حضرت ابراہیم کی شریعت حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ کی شریعت حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ کی شریعت پیغمبر خدا تک، محدود وقت کے لیے. تو اس کے باوجود ان شریعتوں کے لیے خدا نے 124,000 نبی کے انتظام کیا. اب اسلام آ رہا ہے جو سب سے اہم ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ اہمیت کرنے، یعنی اہم چیز کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے، خزانے کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے، دکان کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوتا. آپ خود دیکھتے ہیں، مال جتنی قیمتی اتنا اس کی حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے، جتنی قیمتی اتنا ہی خطرات زیادہ ہوتا ہے. اسلام کے خطرات میں ایک ایسا خطرہ اضافہ ہوا جو سابقہ ادیان کے لیے نہیں تھا، وہ منافقین کا خطرہ. سابقہ ادیان کے زمانے میں بشر اتنے چالاک اور مکار نہیں ہوئے تھے، اس لیے منافقت کرنا ان کو نہیں آتی تھی، اسی لیے سابق ادیان کتابوں میں منافقین کی شکایت نہیں ہے، لیکن قرآن میں منافقین کی شدت کے ساتھ شکایت ہے، منافقین کی شدت کے ساتھ شکایت ہے. عالم اسلام والے اصحاب کے جو معیار بیان کرتے، وہ اسی زمانے میں جو پیغمبر کے پاس آتے تھے منافقین، انہیں پر صادق آتی ہے وہ معیار، یعنی کلمہ پڑھ کر پیغمبر کی زیارت کی ہو اور مرتد ہوئے بغیر دنیا سے چلے گئے ہو. منافقین یہی کرتے تھے، پیغمبر کے پاس قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اور اپنے نفاق کا بھی اظہار نہیں کرتے تھے. وہ اس لیے منافق نہیں ہوتے کہ اظہار کریں، اگر اظہار کرنا ہوتا تو منافق نہ ہوتے. تو یہ خطرہ اسلام کے لیے زیادہ تھا، تو اسلام کے خطرے زیادہ تھے تو کیسے انتظام کیا؟ امامت کا انتظام کیا. خود پیغمبر فرماتے ہیں، انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، یعنی جب تک قرآن و عترت سے آپ متمسک رہیں گے تب تک آپ رائے حق پر رہیں گے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حوض کوثر تک. یعنی اسلام کی حفاظت کا انتظام میں نے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور عترت، قانون اور قانون نافذ کرنے والے، علم اور علم کو سمجھانے والے، سمجھنے والے، قرآن صامت اور قرآن ناطق کا انتظام کیا. تو پیغمبر ختم نبوت کا جواز کیا ہے؟ ایک یہ کہ ختم نبوت ہوا کیونکہ اس کامل ترین پیغام آسمانی افضل انبیاء، سید انبیاء کے ذریعے آ گیا، اس سے بڑھ کر پیغام نہیں آ سکتا تھا. دوسرا یہ کہ سابقہ ادیان میں تحریف ہوتی تھی، تحریف کے بھی سد باب کی ضرورت تھی،
دونوں کا سدباب کیسے کیا؟ ایک کامل ترین پیغام آیا، اس کامل ترین پیغام کے سمجھنے والے نفس رسول علی کی شکل میں موجود تھا. انفسنا و انفسکم، نفس رسول، یعنی رسول جس طرح سے پیغام کو سمجھتے علی بھی سمجھتے. دوسرا، اس کے حفاظت کرنا. بس امام کی ایک اہم ذمہ داری، امام کی ایک ضرورت کیا ہے؟ بقائے اسلام ہے. اسلام باقی نہیں رہ سکتا تھا امامت کے بغیر، ختم نبوت کے لیے جواز نہیں تھا امامت کے بغیر. اسلام کو تحریفوں سے نہیں بچا سکتے تھے امامت کے بغیر. جب ولید نے امام سے بیعت کے لیے کہا، یزید کی بیعت کے لیے، اور مروان نے دوسرے دن امام سے یہی کہا، مولا آپ بیعت کریں، فرمایا علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. کیوں؟ اذ بلیت الامہ براع مثل یزید، یزید جیسے اگر امت کے حکمران بن جائے اسلام کو الوداع کہنا چاہیے، اسلام نابود ہو جائے گا. بنی امیہ 21 سال پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑتے رہے، فتح مکہ کے دن مجبور ہو کر عالم کفر کو چھپایا، عالم نفاق کے سائے میں کلمہ پڑھا. اب یہی لوگ اقتدار پر آ گئے، اب ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یزید نے کھل کر وہی الفاظ زبان پر جاری کیا، امام نے پہلا فرمایا تھا مدینہ میں، یزید جیسا مسلمانوں کو حکمران بن جائے تو اسلام کا الوداع کہنا چاہیے. یزید نے امام کو شہید کرنے کے بعد سمجھا، اب میں اگر معاشرے کو کفر کی طرف لے جاؤں، اسلام کے خاتمہ کے اعلان کروں، کوئی مشکل نہیں ہوگا. کھلم کھلا وہ اشعار کہا اہل بیت جب پہنچے، لعبد ہاشم بالملک خلف لا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی خبر آسمان سے آئی ہے. شہزادی نے بھی یہی فرمایا شام کے دربار میں کہ قسم بخدا تمہاری کوششیں رائیگان جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. فکت کئی تک وسس آیا، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتے ہو. ہماری وحی یعنی کیا؟ اسلام. اسلام وہ وحی ہے جو پیغمبر پر خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور نہ ہماری یاد کو، جو محافظان اسلام اہل بیت ہے، نہ ہماری یاد کو مٹا سکتے ہو. یعنی تمہارا مقصد اسلام کو مٹانا ہے، تم ناکام ہو. تو اسی لیے امام کربلا تشریف لاتے ہوئے فرمایا، جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، جو ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ فتح کے ساتھ ہمکنار بھی نہیں ہوگا. یعنی ہم اسلام بچانے کے لیے جا رہے ہیں اور اسلام بچانے کے لیے شہید ہو جائیں گے. تو امامت کا ایک اہم ہدف اسلام کو بچانا ہے. اب اس یہ جو گفتگو میں نے کی، تاریخی شواہد آپ لائیں گے تو تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، میں نے اشارتاً ادھر سے گزرے. تو دوسرا نقطہ جو کل عرض کیا تھا، اسلام کو بچانے کے بعد اسلام کی معرفت کی ضرورت ہے، یعنی اسلام کی صحیح معرفت. ایک آدمی فرض کیجئے بہترین ڈاکٹر سے نسخہ لکھ کے لائے کسی بیماری کے لیے، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر اس نسخہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے اسلام کی حفاظت مکمل طور پر کریں، لیکن اگر اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر اسلام سے فائدہ نہیں ہوگا. اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کو اسی طرح سے سمجھ سکتی ہیں جس طرح سے پیغمبر سمجھتے ہیں. دوسرا کام، علمی کام، عرض کیا کل کہ پیغمبر خدا کے بعد ہم اپنا پورا دین اہل بیت سے لیتے ہیں، کیونکہ پورا اسلام کی معرفت اہل بیت کے پاس. پیغمبر نے فرمایا، قرآن نے فرمایا. کل کوئی برادر آ کے کہتے تھے کہ بھئی ہر چیز قرآن میں ہونا چاہیے، میں نے تقلید کے بارے میں پوچھ رہی، مشیر کی تقلید کے کیا، کیوں قرآن میں آیت ہے؟ میں نے کہا قرآن میں آیت نہ ہو تو ہر چیز قرآن میں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا 12 امام، 12 نام تو قرآن میں نہیں ہیں، ہر چیز قرآن میں ہونا چاہیے، یہ تو قرآن کی خلاف ورزی ہے. اس آدمی نے روز اول کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، پیغمبر کو اپنی حدیث لکھوانے سے روک دیا تھا. پیغمبر کو قلم کرتاس جب مانگا اپنی حدیث لکھوانے سے روک دیا تھا. قرآن خود کہتا ہے جو پیغمبر دیتا ہے، ما آتاکم رسول فخذوہ، پیغمبر کی سنت کو لے لو. اور سیرت پیغمبر کے بارے میں فرماتا ہے کیا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن خود کہتا ہے پیغمبر اور عترت کی باتیں اخذ کرو، واجب ہے آپ پر، اطیع اللہ خدا کی اطاعت کرو، واطیع الرسول اولی الامر منکم، کی کیا ضرورت تھی؟ اگر رسول خدا کی اطاعت کرنا ہے تو وہی اطیع اللہ میں آتا تھا. حقیقت اطیع اللہ کا معنی ہے کہ جو حکم ڈائریکٹ خدا کی طرف سے قرآن کے ذریعے آپ کے سامنے ہے، حدیث قدسی کے ذریعے سامنے ہے، خدا کا ڈائریکٹ حکم، اس کی اطاعت کرو. وہ اطیع الرسول، جو حکم پیغمبر بیان فرماتے ہیں، جو حکم حدیث کی شکل میں پیغمبر بیان فرماتے ہیں اس کی اطاعت کرو. وہ اولی الامر منکم، جو حکم ائمہ اطہار بیان فرماتے ان کی اطاعت کرو. اطیع اللہ یعنی حکم خدا کی بھی اطاعت کرنا ہے قرآن، اطیع الرسول حکم رسول کی اطاعت کرنا ہے سنت، وہ اولی الامر منکم اور اہل بیت کی احادیث کی فرمائشات کی اطاعت کرنی. یہ قرآن کے صریح حکم ہے، ہر چیز قرآن سے لیں گے تو آپ یقین کریں اسلام کے فقہ و معارف کے 70% حدیث سے لیتے، قرآن میں نہیں ہے. آپ حیران ہو جائیں گے قرآن میں ہے لیکن ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. اہل بیت، قرآن کافی ہے معلم قرآن کے ذریعے، پیغمبر و آل پیغمبر کے ذریعے. آپ خود لے لو ترجمہ پڑھو، آپ دیکھیں گے بہت سے احکام. نماز عید کہاں قرآن میں ہے، خسوف کسوف کہاں قرآن میں ہے، کفارہ کہاں قرآن میں. آپ دیکھیں اتنے آپ دیکھیں گے قرآن میں نہیں ہے. یہ نماز کیسے پڑھنے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت حافظ اسلام، محافظ اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ معلم اسلام ہے، عارف بے اسلام ہے، اسلام کو حقیقی معنوں میں جانتے ہیں. ایک خود سورہ جمعہ میں آپ دیکھتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلا پیغمبر کیا کرتے ہیں، یتلو علیہم آیات، آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، قرآن پہنچاتے ہیں. وہ یعلمہم الکتاب، پھر قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، والحکمہ پھر حدیث بیان کرتے ہیں، والحکمہ پھر حکمت کی باتیں حدیث کی شکل میں لوگوں تک پیغمبر خدا پہنچاتے ہیں. تو یہ اور ائمہ اطہار بھی وہی اطیع اولی الامر منکم. اب یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے عام برادران زیادہ اس پر زور دیتے، اولی الامر سے مراد ہر حکمران کو لیتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہر حکمران کو لیتے ہیں. آپ دیکھیں اطیع اللہ خدا کی اطاعت کرو، اس کو الگ بیان کیا، پھر کیا فرمایا، واطیع الرسول واولی الامر منکم، جدا کیوں کیا؟ کوئی اطیع اللہ والرسول واولی الامر منکم کہہ سکتا تھا. جدا کرنے کے نقطہ یہ ہے کہ خدا ہمارا مالک ہے، ہم خدا کا بندہ ہے، اس لیے خدا کی اطاعت کے لیے عقل کے حکم ہے کہ بھائی تمہارا مالک ہے، مالک کی اطاعت کرنا ہے، تمہارا خالق ہے، خالق کی اطاعت کرنا ہے، تمہارا رب ہے، پالنے والے اس کی اطاعت کرنا ہے، آئندہ جنت اسی کے ہاتھ میں اطاعت کرنا ہے. خدا کی اطاعت یہاں علم وصول وغیرہ کہتے ہیں ذاتی ہے، عقلی ہے، خود بشر کی عقل کہتی ہے مجھے خدا کی اطاعت کرنا چاہیے کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں، اس کا مال ہوں، اس نے مجھ کو عدم سے وجود میں لایا. وہ اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کیوں کرنا ہے؟ آپ رسول نے تو ہمیں خلق نہیں کیا، اسی لیے یہ فرق ہے خدا اور رسول کے درمیان. خدا کی اطاعت کا حکم ہماری عقل دیتی ہے، رسول اور الامر کی اطاعت کا حکم خدا دیتا ہے. اور اطیع الرسول و اولی الامر منکم ایک لفظ استعمال کیا، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی. اولی الامر کی اطاعت، اگر اولی الامر ہر حکمران ہو، آج کل تو ختم نبوت کے بھی شرائط ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر حکمران ہو عجیب و غریب حکم دیتے ہیں نا، تو ایسے حکمرانوں کی اطاعت واجب ہو جائے گی. اگر اولوالامر کا مطلب ہر حکمران ہو تو مشروط کرنا چاہیے, حکمران کی اطاعت کرو جب تک وہ راہ حق پر برقرار ہے. جیسے ہی وہ راہ حق سے منحرف ہو جائے عقیدے میں یا عمل میں, اس کی اطاعت حرام. اسے مقید کرنا چاہیے, ظاہر ہے مقید کرنا چاہیے. جیسے ابھی ہمارے مجتہدین ہیں, کہتے مجتہدین کی اطاعت آپ پر واجب ہے, ائمہ نے فرمایا ہے, لیکن شرط کی ہے جب تک وہ عادل ہو, جب تک وہ عادل ہو. تو یہاں پر کیا اطیعوا الرسول اولی الامر منکم, ایک لفظ استعمال کیا ہے, ایک اطیعوا استعمال کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ جس طرح سے اطاعت رسول بغیر شرط و شروط ہے, اسی طرح سے اطاعت اولی الامر بغیر شرط و شروط ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ رسول معصوم ہے, اسی لیے اس کی اطاعت میں شرط و شروط کی ضرورت نہیں ہے. بس اولو الامر بھی معصوم ہے, اسی لیے اس کی اطاعت میں شرط و شروط کی ضرورت نہیں ہے. شرط و شروط نہ رکھنے سے پتہ چلتا ہے اولو الامر کون ہے, معصوم ہے. اولو الامر معصوم ہے, اسی لیے شرط و شروط نہیں رکھی. اگر اولو الامر معصوم نہ ہوتے, شرط رکھنا تھا اولو الامر کی اطاعت کرو جب تک وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. تو ایک اطیعوا استعمال کیا پیغمبر کے لیے بھی, اولو الامر کے لیے بھی, اس سے معلوم ہوتا ہے اولو الامر پیغمبر کی طرح معصوم ہے. اولو الامر پیغمبر کی طرح معصوم ہے. تو یہ ہم اپنا عرض کیا, ائمہ اہل بیت امام دین کی حفاظت کے علاوہ دین کی معرفت کے حامل ہیں, قرآن کی تفسیر مفسر حقیقی پیغمبروں ائمہ اطہار ہیں. قرآن کے مفسر حقیقی ائمہ اور پیغمبر اور ائمہ اطہار ہے ایک. دوسرا حدیث کی شکل میں وہ تمام احکام الہی جو بظاہر قرآن میں نہیں ہیں ان کو بیان فرماتے ہیں پیغمبر اور ائمہ اطہار. اطیع اللہ و اطیع الرسول یعنی حدیث نبوی کو اخذ کرو, و اولی الامر منکم حدیث اہل بیت کو تم اخذ کرو. یہ دو. تیسرا یہ ہے کہ دین پر اعتراضات آتا ہے. پیغمبر کے وفات کے بعد لوگ آ کے سوالات کرتے تھے, اسلام میں یہ ہے یہ ہے, کیوں ہے اعتراضات؟ اب تک اعتراضات کے سلسلہ ہے. اعتراضات کے دفاع نہ کر سکے, جواب نہ دے سکے, تو پھر اس دین کے باطل ہونے کی دلیل ہے. وہ دین پر اعتراض ہوتا ہے, جواب کوئی نہیں دے سکتی. اسی لیے آپ دیکھتے وقت کے خلفاء جب بھی اسلام پر کوئی اعتراض آتا تھا اور کوئی صحابی جواب نہیں دے سکتا تھا, علی کے دروازے پر بھیج دیتا. امام علمی لحاظ سے دین پر آنے والے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں. خود مسلمانوں کے اندر بھی دین فہمی میں مشکلات ہیں, ان مشکلات کو حل کرتے ہیں. اس کے علاوہ دین میں بدعتیں پیدا کرتے ہیں لوگ, بعض سازش کی وجہ سے, بعض محبت میں. محبت میں کچھ بڑھاتے ہیں تاکہ زیادہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ طبیعت انسان ہوتی ہے, انسانوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے, جس کے ساتھ دشمنی کرتے اس کی دشمنی میں غلو کرتے ہیں, جس کے ساتھ دوستی کرتے اس کی دوستی میں غلو کرتے ہیں. دین بہت کچھ لوگ کچھ افراد پکڑے گئے معصومین کے زمانے میں, سینکڑوں احادیث قرآن کی تلاوت کے شان میں انہوں نے گڑھ لیے تھے. پوچھا بھائی کیوں کرتے ہو ایسا؟ کہا کہ اس لیے کہ لوگ قرآن پڑھیں گے, قرآن پڑھنا تو اچھا ہے, اسی لیے ہم نے یہ احادیث گڑھ لی ہے. اب اس کے کتنے منفی نتائج نکلتے ہیں, کتنا منفی پیغام جاتا ہے, کتنی منفی تصویر جاتی ہے. یعنی وہ حق کے مطابق تو بات حدیث جال نہیں کر سکتے ہیں نا, اپنی کوتا فہم کے مطابق جال کریں گے. تو یہ بدعتوں کے ذریعے پورے دین کی شکل بدل جائے گا اگر ہم بدعتوں کے لیے راستہ بنائیں. بھائی اس میں یہ مصلحت ہے, اس کو آنے دے دین میں. دوسری چیز یہ کہ یہ مصلحت ہے, ہماری تبلیغ ہو جائے گی, پبلسٹی ہو جائے گی, لوگ ہمارے طرف توجہ کریں گے وغیرہ. خلاصہ مختلف وجوہات, ہر آدمی کے عقل میں جو کچھ آتے اسی کی مراہ پر دین میں شامل کرتے جائے, سو سال 200 سال میں پورا دین بدل جائے گا, پورا دین بدل جائے گا اگر بدعتوں کے لیے دروازے کھولے رکھا. دنیا میں نجات دینے والا، آخرت میں نجات دینے والا دین ہے، خدا کا پیغام ہے جس کو پیغمبر نے لایا اہل بیت نے اس کی حفاظت کی. اگر اس کے متبادل دوسری چیز پیش کی وہ نجات نہ دنیا میں ہمیں نجات دے گی نہ آخرت میں. تو اسی لیے کربلا میں امام حسین نے کیا فرمایا، یہی فرمایا نا، ادعوکم الی کتاب اللہ و سنتی نبیہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. بصرہ والوں کو جو خط لکھا اس خط میں آپ نے فرمایا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف، سنت نبی کی طرف. الی و ان السنۃ قد امیتت، پیغمبر کے راہ و روش، سنت کا معنی یہاں راہ و روش ہے، پورے ختم ہو گئی ہے. دیکھو کیا ہوا تھا، پیغمبر کے راہ و روش پیغمبر کے وفات کے 50 سال بعد ختم ہوئی ہے. ختم ہونے کی بہترین دلیل ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے محسن پیغمبر کے بعد علی، علی پر لعنت کو واجب سمجھتے تھے. اس سے بڑھ کر چاہیے، اسلام نابود ہو گئی ہے، اسلام کی تصویر بدل گئی ہے. پیغمبر کے دشمن کے پوتا، تخت نشین خلیفہ رسول خدا، فرزند پیغمبر، صرف فرزند نہیں ہے، اتنی احادیث آیات حسین کی شان میں، وہ واجب القتل ہو جائے. اس سے بڑھ کر دین میں تحریف چاہیے آپ کو، یعنی دین میں تحریف کے لیے اس سے بڑھ کر مثال کی ضرورت نہیں. اس حد تک تحریف آئی. وہ ان سن پہ امام فرماتا سنت نابود ہو گئی ہے، وہ ان البدع قد احیت، بدعت زندہ ہو گئی ہے، اس لیے میں نکلا ہوں. امام کا علمی حفظ اسلام کے بعد دوسرا ہدف اسلام کی علمی حفاظت کرنا ہے، بدعتوں سے بچانا، شبہات کا جواب دینا، قرآن کی تفسیر اور سنت کے ذریعے اسلام کو کامل کرنا علمی لحاظ سے، اور بہترین شاگردوں کی تربیت کر کے اسلام کے مبلغین کے شکل میں عالم اسلام تک پہنچانا مختلف ذریعے سے. اور امام کی ایک درود پڑھی محمد آل محمد پر. مختصر اشارہ کرتے جاؤں گا کہ امام عرض کیا یہ علمی ذمہ داریاں تھیں، اس امام کے بغیر اس ذمہ داری کو دوسرا کوئی انجام نہیں دے سکتا تھا. ائمہ کی قربانیوں کو جیسے دین محفوظ رہا، امام پنجم ششم کے زمانے میں علمی لحاظ سے ہجوم ہوا تھا عالم اسلام پر، اس زمانے میں یزید ختم کرنا چاہتا، بعد میں خلفائے وقت باہر کے افکار لایا تھا تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو جائے، ابھی بھی کوشش کر رہے عقیدہ خراب کرنے کی، خراب کرنے کی، جبکہ احادیث بھی لکھی ہوئی نہیں تھی سازشوں کی وجہ سے، بند ممنوع تھا. تو ایسی صورت میں امام پنجم ششم، امام چاروق کے زمانے سے شروع ہوا، امام پنجم ششم کے زمانے میں عروج پر پہنچا، اسلام کو بچایا علمی صحرائے کربلا سے، ان علمی لحاظ سے جو اسلام خطرے میں پڑ گیا تھا ان اماموں نے بچایا. صرف شیعوں کی تربیت نہیں کی بلکہ عالم اسلام کے بڑے بڑے شخصیات کی تربیت کی، اور اس طریقے سے اسلام کو علمی طریقے سے بچایا. عالم اسلام کے مختلف فرقے اپنے آپ کو منتہی کرتے ہیں ہمارے ائمہ تک، خلفائے عباسی اموی بالکل نہیں چاہتے تھے، اس کے باوجود حقیقت صوفیست چھپ نہیں سکتی ہے باطل کی شرارتوں کی وجہ سے. اسی لیے عالم اسلام کے تمام علمی شاخیں اپنے آپ کو بالواسطہ بلا واسطہ منتسب کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں ہمارا ائمہ تک. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علمی لحاظ سے اسلام کی حفاظت کی، اور سیاسی لحاظ سے عرض کیا سیاست بہت اہم. دیکھیے ابتدا میں کیا ہوا، سیاسی امامت اہل بیت سے چھن گئی. سیاسی امامت چھننے سے کیا ہوا، علمی امامت کو تو چھین نہیں سکتے تھے نا، علمی امامت چھیننے کے قابل نہیں تھے وہ لوگ، لیکن سیاسی امامت کو چھین سکتے تھے، حکمرانی کو چھین سکتے تھے، چھین لیا. اب اس کے نتیجے میں کہا علی بھی صحابی باقی بھی صحابی، ٹھیک ہے سب سے زیادہ علم علی کے پاس مجبور تھے، لیکن سب کو علی کے برابر حیثیت دی. 100,000 صحابی کو علی کے برابر حیثیت دی، سب کے بعد شرعی معیار، سب کے بعد شرعی حجت. علی کے دروازے سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی, لیکن بعض اوقات مجبور ہوتے تھے, یہ الگ بات. سیاسی ہونے سے نہ صرف وہ ہوا بلکہ عرض کیا اسلام کے 70% سنت سے لیتے ہیں, پیغمبر کی سنت پر پابندی لگائی, پیغمبر کی سنت پر پابندی لگائی, اطرت پر پابندی لگائی, قرآن کے علاوہ دین شناسی کے تمام راستوں کو بند کیا. حکمران غلط ہاتھوں میں جائے, حکومت غلط ہاتھوں میں جائے, اسلام امام تھے لیکن امام کے پاس آنے کے راستوں کو بند کر دیا. علی اسلام کی سب سے بڑی شخصیت, بو تراب کہنے پر علی خوش ہوتے تھے, معاویہ مذمت میں کہتا تھا بو تراب, یعنی اس کو گالی بنایا تھا علی کے لیے, اور معاشرے بھی ان کے ہاتھ میں, معاشرے بھی ان کے ہاتھ میں. آپ دیکھیے سارے ٹی وی, سارے اخبارات, سارے علماء ایک آدمی کی حمایت کرے تو اس کے لیے اتنی جعلی فضائل بنائیں گے, اس کے مد مقابل کے لیے جعلی رضائل مذمتیں بنائیں گے. عام عوام تو آپ سمجھتے کتنے سمجھدار ہیں 14 صدی کے بعد بھی. اس وقت کیا حالت تھی؟ حدیث بھی لوگوں تک نہیں پہنچی تھی, قرآن کے علاوہ نہیں تھا, تفسیر بھی یہی لوگ کرتے تھے. تو ایسی حالت میں حکومت جس کے ہاتھ میں آئے وہ یہی کام کرتا تھا. اب میں مثال دیتا ہوں, کوفہ میں پتہ نہیں کی کیا غلطی ہوئی, 1.5 سال کے لیے حضرت عمار والی بن گئے. پروگرام یہی تھا کہ اہل بیت کے چاہنے والے کسی کو والی نہیں بنانا ہے. عرض کی کیا غلطی ہوئی, 1.5 سال کے لیے حضرت عمار کوفہ میں والی بن گئے, اور کوفہ کی سرزمین تاب امروز عاشق اہل بیت بن گئی. اہل بیت کے شیوں کا مرکز کوفہ بن گیا, اس کی بنیاد حضرت عمار بن ڈالی. حضرت ابو ذر والی نہیں بنے, شہر بدر ہو کر لبنان پہنچے, اس کے ثمرات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لبنان کے مومنین کی شکل میں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حکومت اتنے مؤثر ہوتا ہے. علی کے لیے اس وقت سازگار ترین سرزمین کوفہ کی سرزمین تھی, اسی لیے لشکر لے کر کوفہ آ گئے, اور سارے جنگوں کے لیے لشکر کوفہ سے تیار کرتے تھے. ٹھیک ہے, اہل کوفہ کی خامی اپنی جگہ پر, کیونکہ اس خامیوں کی وجہ یہ تھا زمین ہموار کیا تھا علی کے خلاف, وہ اپنی جگہ پر. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا یہ اثر ہے. تو اگرچہ حکومت اور سیاست خود بذات خود کوئی مقدس چیز نہیں ہے, چاقو کی طرح ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو جیتے جاتے آدمی کو ختم کرتا ہے چاقو, اگر ایک صحیح ڈاکٹر کے ہاتھ میں آ جائے تو اس بیمار کو نجات دیتا ہے جس کی جان خطرے میں. حکومت بھی ساری دنیا کے وسائل یہی ہیں, اس سے جائز فائدہ بھی اٹھا سکتے نہ, قرآن مجید سے جائز فائدہ اٹھا سکتے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے. لیکن حکومت بہت اہم ہے, اس حوالے سے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تنہا ہو گئے تھے, بھاگ گئے تھے جان بچانے کے لیے. ظاہر ہے جان خطرے میں ڈالنا خامخواہ اجازت نہیں شریعت میں, جان خطرے میں ڈالنے میں اگر دین کے لیے مفاد ہے ٹھیک, ورنہ خامخواہ جان کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, جان بچانا واجب ہے. تو چلے گئے, بھاگ گئے تھے, گرفتار کر کے لائے گئے, پھانسی دی. اب خدا نے یہ الگ مسئلہ تھا, اعجاز کے ذریعے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا. لیکن جب روم کے بادشاہ عیسائی ہو گیا, دین مسیح میں تحریف پیش آئی تھی, حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹا ٹھہرا تھا, یہ تحریف شدہ دین مسیح پوری دنیا میں پھیل گیا. تحریف شدہ دین مسیح عیسائی دین پورے دنیا میں کیا ہوا؟ پھیل گیا. یہ حکومت کے اثر ہے. یہ مسلمان فرقوں میں دیکھیے کون سے فرقے زیادہ ان کی تعداد, انہی کی زیادہ تعداد ہے جن کے لوگوں نے حکومت کی. اب خود ایران میں دیکھیے, جب سے صفویوں کی حکومت مسلسل چلتی رہی, صفویوں سے پہلے کبھی مومنین کی حکومت کبھی دوسروں کی حکومت, صفویوں کے زمانے چلتی رہی, تو ایران میں یہ شیعوں کے اثرات ہیں. ایک حقیقت ہے، حکومت بہت مؤثر ہے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. میں تو حتیٰ اگر اسلامی نہ ہو، جو ہمارا فریضہ ہے اسلامی حکومت قائم کرنا، ہمارا شرعی وظیفہ ہے، ممکن ہو تو اسلامی نظام قائم کرنا، غیر خدا کی اطاعت نہیں کرنا، لیکن سیکولر ایک مومن حکومت بہت مفید ہے غیر سیکولر حکومت سے. ایران میں انقلاب کیوں آیا؟ سیکولر شیعہ حکومت تھی. عراق میں یہ انقلاب کیوں نہیں آیا؟ سیکولر حکومت شیعوں کی نہیں تھی. اب سیکولر وزراء ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، اسمبلی کے ارکان ہوتے ہیں، سیکولر صحیح. جب مومنین سے ہے تو ان کے خاندان میں سے آپ تبلیغ کر کے کچھ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے سکتے ہیں. وہ بڑے عہدوں پر ہو تو ان کے خاندان بھی بڑے عہدوں پر جاتے ہیں. تو آپ مومنین میں سے کوئی بڑے عہدے پر نہ ہو تو تعلیمی بھی پیچھے رہیں گے، بڑے عہدوں تک بھی نہیں پہنچیں گے، تو آپ اس حکومت میں اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں. تو سیکولر حکومت بھی مقدمہ ہے اسلامی حکومت بنانے کے لیے. عراق میں، بحرین میں، آذربائیجان میں ابھی سیکولر، شیعوں کے اکثریت کے باوجود سیکولر بھی حکومت نہیں ہے. یہ افسوس کی چیز ہے. عراق میں خدا نے یہ توفیق دی عراقی مومنین کو. البتہ بخت النصر کی داستان یہاں پر آ گئی. بخت النصر کافر تھا، حضرت یحییٰ کا انتقام لیا. ادھر بھی امریکہ نے صدام سے انتقام لیا، مومنین نے کوئی کام نہیں کیا. لیکن اس کے بعد مومنین واقعاً بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. عراق مومنین 10-15 لاکھ ابھی تک شہید ہوئے ہیں. خود صدام کے زمانے میں 30 لاکھ شہید ہوئے تھے. البتہ صرف صدام کا مسئلہ نہیں تھا، پوری دنیا عرب، دنیا غرب اس کی حمایت کر رہے تھے. یعنی ایک ملک اور اس کے عوام کا مسئلہ نہیں تھا. اگر یہ ہوتا کب سے عراق عوام شہید صدر جیسی عظیم شخصیت کی قیادت میں انقلاب کر چکے تھے. آپ خود ابھی دیکھتے ہیں پوری دنیا کس کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہ ایک اہم چیز ہے ہمارے. تو امامت کی ایک ذمہ داری حکومت ہے، کیونکہ حکومت کے بغیر انسانوں کی تربیت ممکن نہیں ہے. الناس علی دینی ملوک، ہم لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. حکومت کے بغیر دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیے یہ جو تکفیری گروہ ہے، اتنے دنیا میں آخری 10-20 سال میں کتنے پھیل گئے؟ وجہ کہ حکومت جو تھی، جو حکومتیں ہیں تکفیری، وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. میڈیا سینکڑوں کی تعداد میں، ٹی وی اسٹیشن وغیرہ، مبلغین اس طریقے سے پیسے کا دریا بہا رہے ہیں. اتنا اس کا اثر ہوتا ہے. جناب خدیجہ کا مال مؤثر تھا یا نہیں تھا؟ مؤثر تھا، ایک حقیقت ہے، یہ کون انکار کر سکتا ہے. جناب سیدہ کے فدق اس لیے غصب ہوا تھا کہ امامت میں مؤثر واقع نہ ہو سکے. ان کا تجربہ تھا نبوت میں، اس تجربہ کو امامت میں تکرار کرنا نہیں چاہتے تھے. تو یہ تو امامت کی اہمیت کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ امام کو خدا نے حکم دیا ہے کہ آپ امت کی قیادت کریں اور امت کی تربیت کریں. اسی لیے پیغمبر جب مدینہ پہنچے، آپ کا پہلا قدم کیا تھا؟ حکومت اسلامی کی بنیاد ڈالی. امام زمانہ جب آئیں گے، آپ کا پہلا اقدام حکومت اسلامی کی بنیاد ہے. اس بیچ میں ہم کیا کہ ہمیں کرنا چاہیے سوچنے کی، پیغمبر سے بھی جدا، امام سے بھی جدا، اور کربلا پر رو رہے ہیں، جبکہ کربلا میں امام کا پیغام یہ ہے اسلام کو جو کچھ نقصان ہو رہا ہے وہ ظالم حکومتوں کی وجہ سے ہے. فرمایا امیر، ہم اہل بیت رسالت ہے. مدینہ میں یہی فرمایا نا، ہم اہل بیت رسالت ہے. ہمارا ہاں فرشتہ آیا جایا کرتے تھے، اور ہمارا ہاں رحمتوں کے آغاز، رحمتوں کا انجام ہمارے گھر پر ہوگا. اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، کلم کلا گناہ کرنے والا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا ہے. کل ہونے دو، دیکھتے ہیں خلافت کا شائستہ کون ہے. یہی پیغام دیا، امت کو نجات دینے کے ذریعہ حکومت پاکیزہ ہاتھوں میں ہونے کی ضرورت ہے. ابھی عالم اسلام کی مصیبت یہی ہے کہ ناپاک ہاتھوں میں حکومت ہے. پورا عالم اسلام کو دیکھیے، غلاموں کے ہاتھ میں حکومت ہے، منافقین کے ہاتھ میں حکومت ہے، فاسقوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، دنیا پرستوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، انسانیت سے دور درند صفت لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے. اپنے اقتدار کے لیے پوری دنیا کو آگ لگ جائے وہ راضی ہے، ایسے پست لوگوں کے پاس حکومت ہے. اسی لیے عالم اسلام کی تقدیر بھی، جب حکمران غلام ہو تو عوام بھی غلام ہو جاتے ہیں. مغرب کی غلامی، اب دیکھیں ٹرمپ کی ایک تقریر پر کتنے پریشان ہیں ہماری قوم. ایران والے 38 سال سے نہ صرف ان کے مقابلے پر آیا ہے, ان کو فلسطین میں, لبنان میں, شام میں, عراق میں, یمن میں ناکام کر رہا ہے. یہاں پر ایک جملہ کہا ہے اور کام رہے ہیں ہمارے لوگ. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ دنیا پرست, دنیا پرست لوگ ڈرتے ہیں کہیں دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے, اور جو خدا پرست ہو وہ شہادت پر فخر کرتے ہیں. جب سید سجاد پہنچے کوفہ میں, ابن زیاد نے آپ کو شہید کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ تم مجھے شہادت سے ڈراتے ہو؟ شہادت تو ہماری عزت ہے. وَكَرَامَتُنَا مِنَ اللَّهِ الشَّهَادَةِ, خدا کی طرف سے شہادت کے ذریعے ہماری عزت کا انتظام کیا ہے. یہ عزت دے رہا ہے شہادت جو خدا ہمیں عطا فرما رہا ہے, یہ ہماری عزت. شہزادی کیا فرما رہی؟ تو اللہ جمیلا, جمیل کے علاوہ, حسن کے علاوہ خدا نے کچھ نہیں کیا. شہزادی زینب کل عرض کیا, جب حسین کی لاش پر نگاہ پڑی, مدینے کی طرف رخ کیا, یا جدہ یا رسول اللہ, نانا رسول خدا, خدا کے فرشتوں کا درود ہو آپ پر, یا آپ کا حسین مرمل بالدماء, اپنے خون میں آویشتہ ہے, مسلوب العمامت والرداء, امامہ بھی چھن گیا ہے, ردا بھی چھن گئی ہے, مقطوع المنطفا. حسین جانور کو بھی تو آگے سے ذبح کرتے ہیں, لیکن حسین عباس قفا سے ذبح کی. ایک عارف نے عالم خواب میں یا عالم بیداری میں امام کی زیارت کی. ایک بیداری اور خواب کے درمیان کی ایک حالت ہوتی ہے. امام زمانہ سے پوچھا, مولا یہ جو آپ نے فرمایا ہے, امام حسین کو خطاب کر کے, میں آپ پر خون کے آنسو بہاؤں گا, یعنی شدید غم اور شدید آنسو گراؤں گا, آنسو ختم ہو جائے, خون آنا شروع ہو جائے آنکھوں سے, تب بھی آپ پر روتا رہوں گا. مولا وہ کون سا غم ہے؟ کیا شہزادہ علی اکبر کی شہادت؟ امام نے فرمایا, اگر جی علی اکبر کی شہادت بہت عظیم شہادت ہے, عظیم مصیبت ہے, لیکن اس مصیبت میں وہ مصیبت ہے جس میں علی اکبر خود بھی میرے ساتھ آنسو بہا رہے ہیں. پوچھا, مولا علمدار عباس کی شہادت ہے؟ فرمایا, علمدار عباس کی مصیبت بھی عظیم ہے, لیکن خود علمدار بھی میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں اس غم میں. پھر پوچھا, کیا امام کی شہادت ہے؟ فرمایا, خود حسین بھی میرے ساتھ اس غم میں شریک ہے. تو اس عارف نے پوچھا, مولا بتائیے کون سا غم ہے جس پر آپ خون کے آنسو بہانا چاہتے ہیں؟ فرمایا, سیدانیوں کے اسیری, وہ غم ہے جس پر میں آنسو, خون کے آنسو بہانا چاہتا ہوں. عظیم مصیبت ہے. کوفہ سے جب آل محمد کو شام کی طرف لے جانے کا انتظام ہوا, آپ جانتے ہیں سیدانیوں کے ساتھ اصحاب کی عورتیں بھی ساتھ تھی, اصحاب کی ناموس بھی ساتھ تھی. جیسے ہی شام جانے کے لیے تیار ہوئے, کوفہ کے قبائل آئے, کہنے لگے, ہم اپنے خاندان کے, اپنے قبیلے کے ناموس کو اسیری کی شکل میں لے جانے کی اجازت نہیں دیتے. ہماری توہین ہے کہ ہماری ناموس اسیر ہو کر شام کے بازاروں میں جائے. ابن زیاد نے قبائل کوفہ کو اجازت دی, آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی خواتین کو لے جاؤ, روایت میں ہر قبیلہ آتا ہے. آپ کو اسی جیسے ایک مسائل یاد ہے نا, جب گھوڑے دوڑانے کا مرحلہ آیا, ساری لاشیں اٹھائی گئی, صرف حسین کی لاش رہ گئی. یہاں پر بھی سارے اصحاب کی ناموس چلی گئی, قبائل آتے تھے ان کو لے جاتے تھے, صرف آل محمد کے ناموس، سیدانیہ پیغمبر کے ناموس، پیغمبر کے نوازیاں رہ گئی۔ شاید امام زمان نے یہی فرماتے ہیں، کسی امت نے احساس نہیں کیا کہ خاندان پیغمبر کی بھی عزت ہوتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ باعزت ہستیاں ہیں۔ کوفہ جب پہنچے خاندان رسالت، 12 محرم کے دن کوفہ پہنچے، صبح کے وقت جب قافلہ شہر میں داخل ہوا، مسلم جساس ابن زیاد کے محل میں مرمت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے شور شرابے کی آواز سنی، غلام ابن زیاد وہاں پر کھڑا تھا، اس سے پوچھا یہ کیا آواز ہے، کہا کہ ایک خارجی پر امیر جیت گیا ہے، اس خارجی کو قتل کرنے کے بعد اس کی خاندان کو اسیر کر کے کوفہ میں لایا ہے۔ میں نے پوچھا وہ خارجی کون ہے، اس کا کیا نام ہے، کہا حسین ابن علی ہے۔ اس جملے کا سننا تھا، جیسے ہی وہ غلام چلا گیا میں نے اپنے رخسار پر زور سے مارا کہ میری آنکھیں خطرے میں پڑ گئی، ہاتھ دھویا، چہرہ دھویا، نشانی کے مطابق استقبال کے لیے گیا آل محمد کے، کیا دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، سیدانیاں آگے آگے سواریوں پر سوار ہے۔ اسی دوران شور شرابے کی آواز آئی، کیا دیکھا کہ سیدانیوں کے استقبال کے لیے سر حسین پہنچ گیا۔ جیسے ہی شہزادی زینب کی نگاہ سر حسین پر پڑی، جیسے ہی 2 دن سے حسین کی زیارت نہیں ہوئی تھی، 2 دن سے حسین کی زیارت نہیں ہوئی تھی، جیسے ہی شہزادی کی نگاہ حسین پر پڑی، سرادر حسین پر نگاہ پڑی، ایک شعر کہا، آپ بے اختیار آپ کے سر محمل سجا لگتا ہے، ایک شعر پڑھتی ہے، یا ہلال لما استتم کمالا غالہ خصوف ابدا غروبا ما تفعلت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مقدورا حسین۔ میں نہیں سوچتی تھی یہ میری قسمت ہوگی، بہت کچھ سوچا تھا۔ میں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، نانا سے سنا تھا، والد سے سنا تھا، بھائی سے سنا تھا، بہت کچھ سوچا تھا، بہت کچھ سنا تھا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا ایک دن میرے استقبال کے لیے آپ کے سر آدھار آئے گا۔ بھیا حسین فاطمہ صغیر کلمہ، بھیا حسین اپنی چھوٹی سی بچی فاطمہ کے ساتھ گفتگو کرے، بہت پریشان ہے، کان قلبہا یتیمہ، فاطمہ اس حد تک پریشان ہے، اس کے دل پانی پانی ہو رہا ہے۔ سیدہ سجاد کی طرف دیکھیے، جیسے ہی آپ کی یاد کر کے رونے لگتے ہیں، دشمن تازیانہ لے کر آتے ہیں۔ شہزادی زینب عرض کے شہدائے کربلا، اور اس رائے کربلا نے مکمل شکل میں مظلومیت اہل بیت کو بیان کیا، اہل بیت پر گریہ کرتے تھے، پیغام غم، پیغام مظلومیت، پیغام حق پہنچاتے تھے ہر موقع پر۔ اسی کے مناسب جب کوفہ کے میدان میں جمع ہوئے، ابن زیاد نے 10,000 لشکر تیار کیا ہے تاکہ کوفہ میں کوئی بغاوت نہ ہو، شہزادی نے اشارہ کیا، سارے کوفہ والے خاموش ہو گئے، روایت کے مطابق گھوڑے بھی خاموش ہو گئے، جانور بھی خاموش ہو گئے۔ ولی اللہ تھی، خدا کی طرف سے زینب کو یہ طاقت دی تھی کہ آپ کے حکم سب پر جاری ہو، سب خاموش ہو گئے۔ فرمایا، اہل کوفہ، اہل خیانت، بے وفا لوگ، تم نے محنت کر کے کچھ کام کیا تھا لیکن تم خود نے خراب کر دیا۔ اہل کوفہ، تم جانتے ہو تم نے پیغمبر کی جگر کو پارا پارا کیا، اہل کوفہ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا، حسین کو پیاسا شہید کیا۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق جب قافلے اسرا پہنچ گئے دربار ابن زیاد میں، شہزادی کنیزوں کے درمیان، کنیزوں کے درمیان، کنیزوں کے جرمت میں گئی، اندر بیٹھ گئی، ابن زیاد کی نگاہ پڑی، روایت میں ہے من هذه المتكبره اس تکبر کے ساتھ آنے والی خاتون کون؟ کیونکہ متکبر کے ساتھ تکبر عبادت ہے. عظمت کے ساتھ زینب داخل ہو گئی. کسی نے کہا یہ زینب دختر علی ابن ابی طالب ہے. تو ابن زیاد کہتا ہے خدا نے آپ کو رسوا کیا, آپ نے جھوٹی آپ کے جھوٹی دعویٰ کو جھوٹ ہونا ثابت کیا. فرمایا خدا نے ہمیں عزت بخشی ہے نبوت کے ذریعے, ہماری صداقت اور طہارت کی شہادت دی ہے آئے تطہیر کے ذریعے. رسوا کاذب ہو جاتا ہے, فاجر ہو جاتا ہے. کاذب و فاجر ہمارا غیر ہے. وہ حیران ہو کے غصہ آ گیا, قتل کا حکم دینے لگا. عمر ابن حریث کہتا ہے ابن زیاد عورت کی باتوں کے مقابل میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا ہے, یہ عرب معاشرے میں معیوب ہے. ابن زیاد خاموش ہو گیا, کہا کہ مجھے خدا نے توفیق دی کہ آپ کے سارے بوڑھوں بڑوں کو چھوٹوں کو جوانوں کو میں نے قتل کیا. آپ نے فرمایا اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تم اسی پر خوش ہو جاؤ, تم نے میرے خاندان کا قتل عام کیا ہے اسی پر تم خوش ہوتے ہو, خوش ہو جا. ابن زیاد کی نگاہ سید سجاد پر پڑتی ہے, کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ علی ابن الحسین ہے. کہا کہ علی ابن حسین کو خدا نے قتل نہیں کیا. سید سجاد جواب دیتے ہیں ابن زیاد میرے بھائی تھے, ان کو نام بھی علی تھا لیکن ان کو لوگوں نے قتل کیا. خدا جان لینے والا ہے قتل تمہارے لوگوں نے کیا میرے بھائی. ابن زیاد کو غصہ آتا ہے, امام کے شہید کرنے کا حکم دیتا ہے. شہزادی زینب اپنے آپ کو سید سجاد پر گراتی ہے, فرماتی ہے پہلے مجھے قتل کرنا ہے پھر سید سجاد کو قتل کر سکتے ہو. ابن زیاد مجبوراً خاموش ہو جاتا ہے. ان کو تنگ کرنے کے لیے بنو امیہ کی یہ کوشش تھی, ستا ستا کر اہل بیت سب کے سب شہید ہو جائے. ایسے ہی قتل کرنا, اسیروں کے قتل کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا, اسی لیے ستا ستا کر ان کو شہید کرنا چاہتا تھا. جو بھی خیزان اٹھایا حسین کے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا, مارنے لگا. زید ابن ارقم پیغمبر کے صحابی وہاں تشریف فرماتے, کہا کہ ابن زیاد اپنی چھڑی کو اٹھاؤ, میں نے 12 رسول خدا کو دیکھا ہے کہ حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. اسی دوران حضرت رباب کی نگاہ حسین کے سر ادھر پڑی, اٹھتی ہے سر ادھر حسین کو لیتی ہے سینے سے لگاتی ہے. حسین حسین خدا رحم نہ کرے اس قوم پر جس قوم نے آپ کا پیاسا شہید کیا, خدا کی رحمتیں قطع ہو جائے اس قوم سے جس قوم نے میرے حسین کو شہید کیا. بہت باوفا سوچ تھی. خود حسین نے فرمایا تھا میں اس گھر سے بھی محبت کرتا ہوں جس گھر میں رباب اور سکینہ ہے. روایت میں ہے جب حضرت رباب پلٹ کر مدینہ پہنچی, کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی, کہتی تھی حسین کی لاش دور میں پڑی رہی, میں کس طرح سے سائے میں بیٹھ سکتی ہوں. جب کسی نے مرغی بریان کر کے لایا, فرمایا نہیں مجھے علی اصغر بھی آتا, کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. فرماتی تھی حسین کی پیاسا شہید ہو گئے, میں ٹھنڈا پانی کس طرح سے پی سکتی ہوں.
اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا.